آج جو اشعار پیش خدمت ہیں ان کا عنوان ہے اے خدا مجھ کو آنسو کا دریا بھی دے، اے خدا مجھ کو آنسو کا دریا بھی دے. حدیث پاک کی دعا بھی ہے، اللہم ارزقنی عینین حطالتین تسقیان القلب بظروف الدمع من خشیتک قبل ان تکون الدموع دمعا والازراس جمرا. اے اللہ مجھے بہت برسنے والی آنکھیں دے، بہت برسنے والی آنکھیں. تسقیان القلب، جو میرے قلب کو سیراب کر دیں. بظروف الدم، یہ بہت برسنے والے آنسو ہوں. من خشیتک، اپنے خوف کے. اور کیا ہے؟ قبل ان تکون الدموع دما والاظراس جمرا، اس سے پہلے کہ میرے آنسو خون ہو جائیں اور داڑھیں انگارہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ میں بھی ایسی دولت نصیب فرمائے، اپنی محبت اور خشیت کے آنسو ہمیں بھی عطا فرمائے. اس ان اشعار کا پس منظر بھی ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز بیت مولانا شاہین اثر صاحب نے اپنے شعر میں فرمایا ہے، وہ خندہ جبیں خندہ دل خندہ لب، مگر رخ پہ اشکوں کی برسات ہے. وہ خندہ جبیں، یعنی اس کی پیشانی بھی مسکرا رہی ہے، دل بھی مسکرا رہا ہے، لب بھی مسکرا رہے ہیں، آنکھیں بھی مسکرا رہی، لیکن آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. اللہ کی محبت کے آنسو، اللہ کی خشیت کے آنسو. یہ تو سب کی آنکھوں دیکھی بات ہے. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کی جس نے زیارت کی ہے، تو حضرت والا لیٹے اٹھے بیٹھے ہر وقت حضرت والا کی آنکھوں مبارک میں آنسو بہتے رہتے تھے. ہنس بھی رہے ہوتے تھے تو بھی آنسو بہ رہے، رو رہے ہیں تو بھی آنسو، خاموش ہیں تو بھی آنسو بہ رہے ہیں، خاموش ہیں لیکن آپ چشم مبارک سے ہر وقت آنسو بہتے رہتے تھے. اے خدا مجھ کو آنسو کا دریا بھی دے. لطف گلشن بھی دے، لطف صحرا بھی دے، اس یمن میں کوئی غم سما اللہ. اس شعر کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ جب سندھ بلوچ سوسائٹی، جہاں ہم آج بیٹھے ہیں یہاں، جب سندھ بلوچ سوسائٹی بالکل جنگل تھا، صرف ایک دو گھر تھے، ہم لوگ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے ساتھ وہاں جایا کرتے تھے. یہ گلشن کی بات ہو رہی ہے، گلشن سے یہاں سندھ بلوچ سوسائٹی آیا کرتے تھے سب، جو بھی حضرت والا کے خاص احباب تھے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہاں مجھے صحرا کا لطف آتا ہے، اور وہاں حضرت کا معمول تھا کہ روزانہ دو نفل پڑھ کے، یعنی یہاں سندھ بلوچ سوسائٹی میں روزانہ دو نفل پڑھ کے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ زمینیں ہمیں دلوا دے. تو یہ سب زمینیں حضرت والا کی کرامت سے ملی ہیں. اس سے مراد یہ جو بڑا سا مدرسہ یہاں بنا ہوا ہے اور خانقاہ بنی ہوئی ہے اور قرآن پاک کا مدرسہ بھی الحمدللہ بن گیا، مسجد کی توسیع بھی اب ہو چکی ہے. پہلے مسجد چھوٹی تھی، پہلے مسجد کا وجود ہی نہیں تھا. سب ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے یہاں تشریف لانے سے اور حضرت والا کی آہ و فغاں سے، اور حضرت والا نے جس درد دل درد دل سے مانگا، یہ آج جو یہاں گلشن بنا ہوا ہے یہ حضرت والا کی دعائیں اور آہ و فغاں ہی کا اثر ہے. تو فرمایا کہ سب زمینیں حضرت والا کی کرامت سے ملی ہیں، سب زمینیں فروخت ہو چکی تھیں. جہاں یہ مدرسے کی زمینیں ہیں سوسائٹی نے سب بیچ دی تھیں. جہاں پر جامعہ ہے غالباً 20 پلاٹ تھے، یہ سب فروخت ہو گئے تھے، مالک کا بھی پتہ نہیں تھا. ایک پلاٹ اس کونے میں ملا وہ خرید لیا، ایک اس کونے میں ملا وہ خرید لیا، ایک بیچ میں ملا تو وہ بھی خرید لیا. ہوتے ہوتے ماشاءاللہ حضرت والا کی کرامت ہے کہ 20 پلاٹ ہو گئے. یہ وہی 20 پلاٹ پر یہ پورا مدرسہ قائم اللہ تعالیٰ نے کرا دیا. 4 منزلہ مدرسہ ہے، بہت زبردست تعمیر ہے اس کی، اور اس کے اندر بیسمنٹ بھی ہے، اور ہزاروں طلباء اس میں تعلیم بھی پاتے ہیں، اور اس میں رہائش کا بھی انتظام ہے ان کی، اور کھانے پینے کا بھی انتظام ہے. بہت بڑا مدرسہ ہے. تو فرمایا کہ اسی وقت فرمایا تھا کہ مجھے صحرا کا لطف بھی آتا ہے. یہ شعر حضرت والا نے وہاں فرمایا تھا, یعنی یہاں سندھ بلوچ سوسائٹی نے, اور باقی اشعار غالباً ریونین کے ہیں, لیکن یہ شعر اسی وقت کا وہیں کا ہے, یعنی سندھ بلوچ سوسائٹی کا, کہ لطف گلشن بھی دے, لطف صحرا بھی دے, اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے. یہ شعر یہاں اسی زمین پہ ہوا. اور ہم نے سنا ہے امیر صاحب رحمہ اللہ سے کہ حضرت والا یہاں صبح صبح تشریف لاتے تھے اپنے دوستوں احباب کے ساتھ, اور یہاں آ کر اسی جنگل میں مسلح بچھا کر کتنی کتنی دیر اللہ کا ذکر کرتے تھے, اس مزاج کا اللہ اللہ کا, اور پھر اس کے بعد رو رو کر دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ اس زمین ہمیں دلا دے اور اس زمین کو بستی صالحین بنا دے, بستی صالحین. یہ آج حضرت والا کی دعاؤں کا یہ اثر ہے کہ یہاں اکثر لوگ جو ہے وہ سب نمازی اور دیندار اور بہت ہی اچھے اخلاق والے, سب حضرت والا کی دعاؤں کا یہ اثر ہے. اس سوسائٹی جیسا ماحول جو بھی یہاں آتا ہے اس سے متاثر ہوتا ہے, خود ہی کہتا ہے, پہلی دفعہ بھی آتا ہے تو اس کو محسوس ہو جاتا ہے کہ یہاں کوئی خاص بات ہے. تو ظاہر ہے کہ حضرت والا کیا افغا اور ذکر اللہ کا نور, یہ سب کچھ اس میں شامل ہے. تو عرض یہ کہ فرمایا کہ یہ اسی وقت شعر, یہ شعر اسی وقت فرمایا تھا کہ مجھے صحرا کا لطف آتا ہے. یہ شعر حضرت والا نے یہاں فرمایا تھا, اور باقی اشعار غالباً ریونین کے ہیں. تو فرمایا تھا کہ مجھے صحرا کا لطف بھی آتا ہے اور غم کا مارا بھی, یعنی کوئی اللہ کا دیوانہ بھی یہاں مل جائے. حضرت والا تو خود ہی اللہ کے دیوانے تھے, اس چمن میں یہاں کوئی اللہ کا دیوانہ بھی آ جائے. تو جس وقت یہ مجلس ہو رہی تھی اس وقت حضرت فیروز عبداللہ میمن صاحب جو مسجد اختر اور غرفۃ السالکین میں انہی کا ہے, تو وہ بھی حضرت والا میر صاحب رحمہ اللہ سے بیٹھ تھے حضرت والا رحمہ اللہ کے بعد, تو وہ مجلس میں آیا کرتے تھے. اس وقت حضرت فیروز صاحب نے عرض کیا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ اللہ ایسا ہی کر دے, آپ کی زبان مبارک کرے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صحرا اور جنگل میں اللہ کا نام لینے کا لطف ہی الگ ہے, گلشن میں الگ ہے, یعنی جب لوگ موجود ہوں وہاں الگ مزہ ہے, آبادی میں مزہ الگ ہے, اور صحرا میں سناٹے میں اللہ کا نام لینے کا مزہ الگ ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انڈیا میں ایسا ہی ایک جنگل تھا, وہاں بہت نور معلوم ہوتا تھا. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت یہاں بہت نور معلوم ہوتا ہے, یہ عجیب بات ہے. تو حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اس جنگل میں پتہ نہیں کتنے برس ہاں برس تک میں نے روزانہ 70,000 دفعہ اللہ اللہ کیا ہے, یہ اسی کا نور ہے. حضرت والا فرماتے تھے کہ مجھے صحرا, دریا کا کنارہ اور پہاڑوں کا دامن, ان چیزوں سے بہت خاص مناسبت ہے. حضرت والا رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کیونکہ صحراؤں میں جنگلوں میں گناہ نہیں ہوتے, آبادیوں میں گناہ ہوتے ہیں, تو صحراؤں میں اور جنگلوں میں اور دریا کے کناروں میں چونکہ آبادی عام طور پر نہیں ہوتی, تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام لینے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. پاکیزہ فضا میں جنگل کا مزہ ہی اور ہوتا ہے اللہ کا نام لینے کا. لطف گلشن بھی دے, لطف صحرا بھی دے, اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے, اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے. غم کا مارا مارا اللہ والا اللہ کا دیوانہ.
ایسی کری تم جو کا کچھ ڈر موجے بن گئے کاشی
تعالیٰ کے راستے کے مجاہدات میں، یعنی اللہ کے راستے میں چلنے میں جو تکالیف اور مشکلات آتی ہیں، کہیں لوگ باتیں بناتے ہیں، کہیں لوگ طعنے دیتے ہیں، اور کچھ تھوڑی بہت مشقت آ جاتی ہے، تو فرمایا کہ اس طرح تو میری کشتی ڈوب جائے گی، کیونکہ ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے، رسم و رواج کی پروری، رسم و رواج پروری، اور جو ہے گناہوں کے اندر آگے بڑھے ہوئے، اور غیروں کی نقالی، تو سارے ماحول جو ہے گناہوں کا ہے، تو اس طرح تو میں اکیلا کیسے چلوں گا، میری کشتی ڈوب جائے گی، تو اگر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں اور اس کو سہارا دیں تو پھر وہ کشتی ڈوب نہیں سکتی بلکہ وہ پار ہو جائے گی۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جتنے بھی ظاہری حوادث ہیں یا باطنی مجاہدات ہیں، یہ بھی حوادث سے کم نہیں۔ ظاہری حوادث تو یہی ہیں کہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، لیکن تھوڑا سا آزمائیں گے، کچھ کبھی خوف دے کر، کبھی مال لے کر، مال میں نقصان ہو گیا، کبھی کھیتی میں نقصان ہو گیا، کبھی کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، تو ان سب باتوں سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں بندے کو۔ تو یہ ظاہری حوادث ہیں، اور باطنی حوادث یہ ہیں کہ گناہوں کے تقاضے اور سنت اور شریعت کے خلاف چلنے کے تقاضے ہر وقت دل کو پریشان کرتے رہتے ہیں، لیکن جس آدمی کے دل کو اللہ تعالیٰ سہارا دے دیں پھر وہ کشتی ڈوب نہیں سکتی۔ تو فرمایا، حضرت والا فرماتے تھے کہ جتنے بھی ظاہری حوادث ہیں یا باطنی مجاہدات ہیں، یہ بھی حوادث سے کم نہیں، یعنی دل پہ جو گزرتی ہے وہ بھی ایک حادثہ ہے، اس لیے کہ یہ تو ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، اہل اللہ اسی سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم ان حالات سے مغلوب ہو کر اللہ سے دور نہ ہو جائیں۔ لیکن حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی مدد اور اللہ کا سہارا مل رہا ہو تو پھر اسے موج بھی نہیں ڈبو سکتی، کیونکہ سہارا دینے والی ذات کوئی اور ہے۔
ایسی کرتی کو موجوں کچھ ڈر مجھ کو خلوت میں بھی یاد تیری رہے، اے خدا عاشقوں کا نظارہ میرے، مجھ کو خلوت میں بھی یاد تیری رہے،
اللہ کی یاد سے خالی نہ ہو، تنہا رہوں تب بھی اللہ کو یاد کروں، کوئی غیر اللہ دل میں نہ آئے، نیک دوستوں اور اللہ والوں میں ہونا تو خود عبادت ہے، اللہ والوں کو دیکھنا ہے تو ان کے سامنے بھی اللہ ہی کا ذکر کرنا ہے، خلوت ہو یا جلوت ہو، اللہ تعالیٰ اپنی یاد سے غافل نہ کرے، ہم وقت دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگا رہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ با خدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے۔ اہل اللہ چاہے خلوت میں ہوں چاہے جلوت میں ہوں، یعنی لوگوں کے اندر ہوں یا خالی تنہا ہوں، ان کا دل ہمیشہ اللہ کے ساتھ لگا ہوتا ہے، وہ کسی بھی صورت میں اللہ سے غافل نہیں ہوتے، خوشی ہو چاہے غم ہو، خلوت ہو یا جلوت ہو۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اسی کو مانگا کرتے تھے، اور خود حضرت والا کا اپنا حال بھی ایسا ہی تھا، یہ خلوت میں ہوں جلوت میں ہوں، دو آدمی ہوں یا مجمع ہوں، ہر وقت جو ہے خدا تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے تھے، کبھی زبان سے کبھی دل سے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں،
ایسی صورت جو مجھے آ سے غافل کر دے،
عورتوں کے لیے تمام نامحرم مرد ہیں، کیونکہ ان کو ایک دوسرے کو دیکھنا حرام ہے، شریعت میں حرام کر دیا گیا ہے نامحرموں کو دیکھنا، ان سے بے تکلفی کرنا. قرآن پاک میں بھی حکم بالکل واضح ہے، اور حدیث شریف میں بخاری شریف کی حدیث بھی ہے زین العین النظر، کہ نامحرموں کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بد دعا بھی فرمائی ہے، بدنگاہی کرنے والے کے لیے، نامحرموں کو دیکھنے والے کے لیے. لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے دیکھنے والے پر بھی اور دکھانے والے پر بھی، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو. جتنی عورتیں بے پردہ پھرتی ہیں، اللہ ہم سب مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، شرعی پردے کی توفیق دیں، تو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی لعنت کی بد دعا میں جی رہے ہیں، بس بے پردہ پھر رہے ہیں، لعنت اللہ اور رسول کی لعنت کے سائے میں جی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما دے. تو غرض یہ کہ اس صورت کے اندر یہ تمام صورتیں بھی جن کو دیکھنا منع ہے یہ بھی شامل ہے، اور ایک صورت ہوتی ہے صورت حال، جس کو انگریزی میں سچویشن کہتے ہیں. تو اللہ کوئی ایسی سچویشن، مثلا ہم کسی تقریب میں گئے، کسی شادی بیاہ میں گئے، یا کئی غمی میں گئے، کسی بھی کام سے گئے، کوئی دعوت میں گئے، تو وہاں مخلوط اجتماع ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، نامحرم عورتیں ہیں اور مرد بھی ساتھ ہی ساتھ، مخلوط اجتماع اس کو کہتے ہیں، اختلاط ہے مرد و عورت کا. تو ایسی جگہ ایسی صورت حال میں ہے خدا ہم آپ سے غافل ہو جائیں گے، ہم آپ سے دور ہو جائیں گے، آپ کی ناراضگی اس کا سبب، آپ کی ناراضگی کا سبب یہ ماحول بن جاتا ہے. اور کوئی بھی ایسی صورت حال جو اللہ سے دور کر دے، اللہ سے غافل کر دے، تو اس سے پناہ مانگی گئی ہے اس شعر میں. صرف صورتوں سے پناہ نہیں، بلکہ ایسی صورت حال، کہیں گانا بجانا ہو رہا ہے، کہیں غیبت ہو رہی ہے، کوئی بھی گناہ کا کام ہو رہا ہے، یہ تمام کی تمام اس ایک لفظ جو صورت فرمایا حضرت نے، یہ سب بلیغ، اس کے معنی بلیغ ہیں بہت، کہ کوئی بھی ایسی صورت حال، کوئی بھی ایسی صورت مجھے آپ سے غافل نہ کر دے. تو ایسی صورت حال سے، ایسی صورت سے میرا دل بہت دور کر دے، میرے دل میں اللہ ہی اللہ ہو.
ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، اے خدا سے بہت دور میرا دل کر دے، اپنی رحمت سے تو
محبت میں آنے والے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے جو لوگ اللہ والوں کی حقیقت کو نہیں جانتے اور نہیں مانتے, اللہ والوں کی قیمت کو نہیں جانتے, اس نیک صحبت کو نہیں مانتے, تو یہ ذوق نبوت سے عاری ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود نیک صحبت مانگی ہے, اللہ تعالیٰ سے محبت مانگی ہے اولیاء اللہ کی, کہ اے اللہ مجھے اپنی محبت بھی عطا فرمائیے اور ان لوگوں کی جو آپ سے محبت رکھتے ہیں ان کی محبت بھی عطا فرمائیے. بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی اگر اس کی اہمیت نہ ہوتی, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک صحبت اور اللہ کی محبت میں آنے والوں کی محبت مانگی ہے اور ان اعمال کی محبت مانگی ہے جن سے اللہ کی محبت ملتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں یہ سکھلایا گیا ہے کہ خلوت میں فوراً شیطان آ جاتا ہے, جب انسان تنہا ہوتا ہے تو اس کا ساتھی شیطان آ جاتا ہے اور اس کو پھر گناہوں میں گناہوں کے تقاضے پیدا کرتا ہے, یا تو دل گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, گناہوں کی باتیں یاد کرتا ہے, اس سے حرام مزہ لیتا ہے, یا پھر یہ کہ کسی گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے. تو خلوت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی یاد رکھے, تنہائی میں بھی ہم اللہ ہی کو یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صحبت بھی عطا فرمائے. اللہ کی محبت میں ہر آنے والا اللہ کا عاشق ہے. جتنے لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں ان میں بھی خدا تعالیٰ کی محبت اور عشق ہوتی ہے. ہمارے حضرت نے یہی سکھایا کہ جتنے آنے والے ہیں ان کو تم اپنے کو اللہ والا مت سمجھو, ان کو اللہ والا سمجھو اور یہ سمجھو کہ وہ اللہ کی محبت میں آئے ہیں. تو جس طرح سے ایک چراغ جلتا ہے جتنی روشنی ہوتی ہے, دو چراغ جلتے ہیں روشنی زیادہ بڑھ جاتی ہے, اسی طرح دس چراغ جلیں گے تو روشنی اور زیادہ ہو جائے گی, بیس چراغ جل جائیں گے تو روشنی اور زیادہ ہو جائے گی. تو جتنے آنے والے لوگ ہیں ہر ایک کے قلب میں اللہ کی محبت اور کلمے کا نور موجود ہے اور اللہ کی محبت موجود ہے تو ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے, روشنی قوی ہوتی چلی جاتی ہے, نور بڑھتا چلا جاتا ہے. تو ایسا عاشقوں کا نظارہ بھی اللہ تعالیٰ دے, یعنی اللہ کی محبت میں آنے والے لوگ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے, ان میں رہنا بھی عطا فرمائے. میری زندگی کا حاصل, میری زیست کا سہارا, تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے عاشقوں میں مرنا.
مجھ کو خلوت میں بھی یاد تیری رہے, یوں بیان محبت زبان تو ہے, اے خدا جو قدر یابی, یوں بیان محبت زبان تو ہے, اے خدا
بیانِ محبت زباں پر تو ہے, اے خدا مجھ کو آنسو کا دریا بھی دے. اس پر مولانا شاہین اقبال اثر صاحب کا شعر ہے, وہ خندہ جبیں خندہ دل خندہ لب مگر رخ پہ اشکوں کی برسات ہے, وہ خندہ جبیں خندہ لب خندہ دل خندہ لب مگر رخ پہ اشکوں کی برسات ہے. ہر وقت حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک پر آنسو بہتے رہتے تھے, ہنستے بھی رہتے تھے تب بھی آنسو بہ جاتے تھے. وہ خندہ جبیں خندہ دل خندہ لب, جبیں معنی پیشانی, یعنی جن کے ہونٹوں پہ پیشانی پہ پورے چہرے پر ہنسی ہے لیکن اشکوں کی برسات ہے, مگر رخ پہ اشکوں کی برسات ہے, اللہ کی یاد میں آنسو بہ رہے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ آخری شعر ہے,
اپنے اثر کو دے
and فرمایا کہ اگر والی علم ہو, یعنی یہ شعر جو اپنے اختر کو دے نعمت علم بھی اور زبان پر محبت کا نعرہ بھی دے, تو فرمایا کہ اگر خالی علم ہو اور محبت نہ ہو تو بس وہ ایسے ہی ہے کہ حروف پڑھ لیے, اور جب اس پر عمل کی توفیق ہوتی ہے تبھی اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. کب تب نعرہ لگاتا ہے, کب نعرہ لگاتا ہے؟ جب اللہ کی محبت دل میں ہوتی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ اپنی محبت بھی عطا فرمائے. عمل کی توفیق اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یغضوا من ابصارہم, یعنی قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اپنی نگاہوں کو بچانے کا نامحرموں سے, تو فرمایا کہ نگاہوں کو نیچی رکھو تو یہ پڑھ کر حروف علم تو حاصل ہو گئے, قرآن پڑھ لیا, ترجمہ پڑھ لیا, تفسیر پڑھ لی, اور یہ معلوم ہو گیا کہ نگاہ نیچی رکھنے کا حکم ہے. لیکن فرمایا کہ یہ اس وقت تک علم نہیں ہے جب تک بد نگاہی کا موقع آئے, اس وقت نگاہ نیچی کرے. اگر اس نے نگاہ نیچی کر لی تو سمجھ لو کہ اس کا علم ہے, اور اگر نگاہ نیچی نہیں کی تو سمجھ لو کہ یہ عالم نہیں ہے. بلکہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ یہ عالم عین والا عالم نہیں, یہ عالم ہے, الف سے جو عالم یعنی دکھ دینے والا. یہ علم بھی حاصل کیا لیکن افسوس کہ عمل کی توفیق نہیں. ظاہر ہے کہ عمل کی توفیق اللہ والوں کی صحبت سے ہوتی ہے, لیکن آج کل رواج یہ ختم ہو گیا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں جانا. سمجھتے ہیں کہ ہم نے مدرسہ پڑھ لیا, عالم فاضل ہو گئے, اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں, سارا علم ہمارے ہاتھ میں. لیکن دیکھا گیا ہے کہ جن کے, ہمارے حضرت کا فرمان ہے یہ کہ جن کے, جو لوگ اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر خود کو مٹاتے نہیں ہیں, جو علماء اپنے آپ کو اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر مٹاتے نہیں ہیں, ان کے علم اور عمل میں فاصلے ہوتے ہیں, ان کے علم اور عمل میں فاصلے ہوتے ہیں. اور جو عالم نہیں بھی ہوتے, عالم ہوں تو نور علی نور ہوتے ہیں, لیکن عالم نہیں ہیں لیکن اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہیں تو وہ نور بن جاتے ہیں. جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ والوں کی صحبت سے نور بن جاتے ہیں, اور اگر عالم اپنے کو اللہ والوں کی صحبت میں مٹا دے تو وہ نور علی نور ہو جاتا ہے. ایک تو علم کا نور ہوتا ہے, دوسرا عمل کا نور اور اللہ کی محبت کا نور اس کے قلب میں آ جاتا ہے. آج کل جو یہ فساد پیدا ہو رہا ہے کہ مدرسوں سے نکلتے ہیں لیکن کوئی وقت نہیں ہے, کوئی ان کو اہمیت نہیں دیتا, کوئی ان کی بات سنتا نہیں ہے, اور ان کا استہزاء کرتا ہے, مذاق اڑاتا ہے, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر اپنے کو مٹاتے نہیں ہیں. اگر کچھ عرصہ اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر خود کو مٹائیں اور اپنے علم کی نفی کریں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کریں تو پھر ایسا نہیں ہوتا. پھر دیکھا گیا ہے کہ انہیں علماء کی جوتیاں لوگ اٹھانے میں فخر سمجھتے ہیں, ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں, ان سے دعائیں کراتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اولیاء اللہ کی صحبت میں رہ کر اپنے آپ کو مٹانے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا بھائی, کوشش کرتا ہوں کہ مختصراً کچھ بات عرض کر دوں موجودہ حالات میں جو مسلمانوں کے ساتھ یہ سب مظالم ہو رہے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ اسلام کی تاریخ میں جو ہے یہ ایک زمانے سے, ہر زمانے میں یہ ظلم و ستم مسلمانوں پر ہوتا رہا ہے, اور ہم لوگوں کے اندر یہ عام عادت ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے دشمنوں پر انگلیاں اٹھاتے رہتے ہیں, وہ ایسے وہ ایسے وہ ایسے, ان کی وجہ سے یہ ہوا, مثلا ورلڈ بینک کی وجہ سے یہ ہو گیا, فلاں کی وجہ سے یہ ہو گیا. لیکن افسوس کہ ہم اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے, سبب نہیں دیکھتے کہ ایسا کیوں ہوا. دشمن ایک کمزور مخلوق ہے, خدا تعالیٰ نے اس کو کوئی طاقت نہیں دی ہے, لیکن ہم اس سے مغلوب کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی وجہ ہماری ایمانی کمزوری ہے, ہمارا ایمان کا زوال ہے, ہمارے اعمال میں کمزوریاں ہیں, ہم گناہوں میں ملوث ہیں, توبہ بھی نہیں کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلمان پٹتا ہے اور ذلیل ہوتا ہے, کیونکہ مسلمان کی عزت اور مسلمان کی طاقت دین پر عمل سے ہے. جیسا جیسا دین پہ عمل مضبوط ہوگا خدا تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرمائیں گے. ایک کھلی ہوئی مثال ہے کہ غزوہ بدر میں 313 صحابہ تھے, اور ان کے پاس مشکل سے 2 گھوڑے تھے, اور چند لوگوں کے پاس تلواریں تھیں, کسی کے پاس ڈھال تھی تو تلوار نہ تھی, کسی کے پاس تلوار تھی تو ڈھال نہ تھی. اکثر لوگ پیدل تھے, 2 یا 3 گھوڑے تھے, اور اس قسم پرسی کے عالم میں اور شدید گرمی کے عالم میں اور بھوک اور پیاس کے عالم میں غذا بھی پوری نہ تھی, اور غذا نہ ہونے کی وجہ سے جسم بھی کتنے کمزور ہو جاتا ہے, اور اس کے مقابلے میں کفار کے پاس ہر سوار گھوڑ سوار تھا، 1000 کفار تھے، ہر ایک کے پاس سواری، کسی کے پاس اونٹ، کسی کے پاس گھوڑے، اور کسی کے اور اب سب کے پاس اسلحہ تھا، نیزے بھی تھے، کمان تیر کمان بھی تھے، تلواریں بھی تھیں، اور غذا بھی خوب بھرپور تھی، اور ان کا اپنا جو ہے وہ جگہ بھی اپنی تھی، ہر طرح سے ان کو مدد حاصل تھی، لیکن خدا تعالیٰ، یہ ایمانی ہی قوت تھی جو خدا تعالیٰ نے ان کو 1000 کفار پر غلبہ عطا فرمایا. کتنے غزوات ایسے ہی ہوئے، غزوہ خندق ہے، ہر جگہ خدا تعالیٰ کی مدد آئی، کہ صرف جہاں مسلمانوں کی نظر اپنی طاقت پر گئی وہیں شکست ہو گئی. تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے. موجودہ حالات میں سب سے زیادہ ضروری جو ہے یہ بات ہے کہ خدا تعالیٰ کی مدد ہر اس مسلمان کے ساتھ ہوتی ہے جو ایمانی قوت رکھتا ہے، اور جہاں ایمان کا زوال ہے اللہ تعالیٰ کی مدد ہٹ جاتی ہے. تو یہ جو حالات موجودہ پیدا ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے جلد از جلد ہمیں نجات عطا فرمائے. اس میں بنیادی وجہ ہماری اپنی کمزوری ہے، ہمارا اپنا جو ہے وہ خسارہ ہے، ہم نے خود کو پٹنے کے قابل بنا دیا ہے، خود کو ذلیل کر، ہم خود ہی خود کو ذلیل کر رہے ہیں. سود خوری عام ہے، رشوتیں عام ہیں، غیبتیں عام ہیں، بدکاریاں عام ہیں، اور لوگ اس سے توبہ بھی کرنا نہیں چاہتے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے ایک مجاز بیت ہے، ان سے بات ہو رہی تھی، تو سود کے خلاف بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی بس اللہ سے دعا کرو، حالات یہ ہیں کہ عوام ہی سود چھوڑنا نہیں چاہتے، بڑی بڑی فیکٹریاں، بڑے بڑے مل، یہ سود ہی پہ چل رہے ہیں، تو وہ کیسے کہیں کہ ہم سود نہیں لیں گے، ان کی ملیں بند ہو جائیں گی، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، کاروبار بند ہو جائیں گے. اب سود کے متعلق تو خدا تعالیٰ کا واضح حکم قرآن پاک میں ہے کہ سود کھانے اور لینے اور دینے والا، لکھنے والا، سب کے سب حرام کام ہے، اور یہ سب کام کرنے والا جو ہے گویا اللہ اور رسول سے جنگ کرتا ہے. تو جب ایسے حالات ہوں، اللہ تعالیٰ کی مدد پھر کیسے مسلمانوں کے ساتھ ہوگی؟ تو یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے. بہت دکھ کی بات ہے کہ جہاں اپنا مفاد دیکھا وہاں مبتلا ہو گئے گناہ کے اندر. شادی کی تقریبات میں ناچ گانے ہو رہے ہیں، عورتوں کو بلا کر ڈانس کرایا جا رہا ہے. تو یہ تو ہم لوگوں کا حال ہے. توبہ ہم کرتے نہیں اور نعرے ہم مارتے رہتے ہیں کہ جو جذباتی نعرے ہیں، بس انہی کے جذبات پہ ہمارا کام چل رہا ہے، عمل پہ کام نہیں چل رہا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب، مجھ سمیت، مجھے بھی اور میرے گھر والوں کو بھی، اللہ تعالیٰ سچی توبہ کی توفیق دیں کہ ہم گناہوں سے رجوع کریں، گناہوں کو چھوڑیں. شادی کی تقریبات میں لاکھوں لاکھوں، کروڑوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، میں عرض کرتا رہتا ہوں، کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم نے یہ راستہ نہ چھوڑا تو کل یہی حالات ہم پر بھی آ جائیں گے. اور میں کل بھی دوستوں سے عرض کر رہا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ تو خدا تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، بے شک ہم ان کے لیے عافیت مانگتے ہیں، لیکن اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں، یا کوئی بھی مسلمان کہیں بھی شہید ہوتا ہے، یہ تو اس کے ساتھ کامیابی کا معاملہ ہے. وہ تو کامیاب ہو گیا، کیونکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جب کہیں شہید ہونے لگتے تھے تو فوراً وہ نعرہ مارتے تھے، فزت برب کعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو یہ تو مسلمان کے لیے تو کامیابی ہے، اگر وہ شہید بھی ہو گئے، ان کے بچے بھی شہید ہو رہے ہیں، اور لیکن ہماری جو ہے مستیاں نہیں چھوٹ رہی ہیں. تو ہم عافیت تو ان کے لیے مانگتے ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کے لیے تو یہ جو کچھ حالات ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، تو ان کے لیے تو خدا تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت ہے، لیکن خدا نخواستہ ہم پر ان حالات میں یہ اگر ایسے حالات پیدا ہوئے تو ہمارے لیے برائے عذاب ہوگا. ہمیں اس سے بہت ڈرنا چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی مستیوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں. اور اصل کام کرنے کا یہ ہے کہ ایک تو ہم خود بھی وہ کام نہ کریں جو اللہ کی نافرمانی کے ہیں، اس سے توبہ کریں، سچی توبہ کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کم از کم اتنا بھی کریں کہ جو لوگ ان گناہوں میں ملوث ہیں ان کی تقریبات میں شرکت نہ کریں، ان کا ساتھ نہ دیں. بنی اسرائیل کا واقعہ سب کو معلوم ہی ہوگا کہ بنی اسرائیل میں گزشتہ پرانے زمانے میں ایک شخص تھا عالم، اور اس بستی میں رہتا تھا، سارے کافر تھے لیکن یہ ایک عابد تھا. تو جب ان کی ہٹائی اور گناہ بڑھ گئے اس بستی والوں کے، خدا تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس بستی پر عذاب نازل ہو. فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، انہی لوگوں کے اندر، نافرمان اور سرکش لوگوں میں، ایک بندہ آپ کا ایسا ہے جو آپ کو یاد کرتا ہے، آپ کی عبادت کرتا ہے، آپ کو مانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو بھی اس پر بھی عذاب نازل کر دو، اس لیے کہ یہ ان لوگوں کا ساتھ دیتا ہے، وہ خود تو گناہ نہیں کرتا لیکن ان گناہوں اور سرکشی کی وجہ سے ان سے نہ تو ناراض ہوتا ہے, تیوری پہ بل بھی نہیں ڈالتا بلکہ ان کے ساتھ ملا جلا رہتا ہے, تو اس پر بھی عذاب نازل ہوا. تو اسی طرح ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ بھائی ایسی جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی کہ غضب نازل ہوگا. اللہ لازمن بات ہے کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا. بالکل اس طرح جیسے کہیں بارش ہو رہی ہو اور ایک آدمی اس ارادے سے نہیں گیا لیکن بارش میں تو وہ بھی بھیگے گا. تو فرماتے تھے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی غضب کے پتھر پڑ رہے ہوں, ناراضگی کے پتھر پڑ رہے ہوں, تو وہاں کوئی شریف آدمی بھی جائے گا جو نافرمانی تو کرنا نہیں چاہتا لیکن ان کی تقریب میں شرکت کر رہا ہے, تو یہ بھی انہی میں شمار ہوگا. اور اس طرح سے مثال فرماتے تھے کہ دیکھو اگر کہیں پر کسی حکومت کے خلاف بغاوت ہو رہی ہو, 100 آدمی جمع ہیں اور اس میں حکومت کے خلاف بغاوت ہو رہی ہو, سازش ہو رہی ہو, ایک آدمی کا بغاوت کا ارادہ نہیں ہے, نہ وہ باغی ہے نہ بغاوت کا ارادہ ہے نہ کوئی سازش کرنا چاہتا ہے, سیدھا سادہ آدمی ہے, وہ بھی ان کے بلانے سے اس میں چلا گیا, تو اب حکومت کا چھاپا پڑا تو آپ بتائیے کہ اس ایک آدمی کو چھوڑ دیں گے وہ, بلکہ اس کو بھی گرفتار کریں گے اور اس کو بھی سزا دیں گے. تو اس لیے ایسی جگہ جانا جہاں اللہ کی نافرمانی ہو, ہمیں اس میں بھی اس کو بھی چھوڑنا چاہیے. اس کے دو فائدے ہوں گے, ایک تو یہ کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں گے, ہم اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں گے, اور دوسری یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم گناہوں سے بچنا شروع کریں اور ان سے عذر معذرت کر لیا کریں کہ بھئی چونکہ آپ کی تقریبات میں یہ تصویر کشی ہوگی, گانا بجانا ہے, مخلوط اجتماع ہے یا اور بھی کوئی بھی گناہ ہے, آتش بازی چل رہی ہے, تو ایسی جگہ جانا جائز نہیں ہے, وہ یہ فتویٰ ہے بالکل. تو اگر ان سے معقول طریقے سے عذر معذرت کر لی جائے پہلے ہی سے, مثلا کوئی آدمی شادی کی دعوت دینے آئے تو آپ اسے عذر معذرت کر لیں کہ بھئی ہم ایسی اس میں شرکت نہیں کر سکتے گناہوں کے ماحول میں, اور بھی بہت سے اچھے عنوانات کے ساتھ آدمی کہہ سکتا ہے. جیسے ہمارے ایک جاننے والے ہیں, انہوں نے اس طرح سے عرض کی اپنی مجبوری ظاہر کی کیونکہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں رشتے دار, تو انہوں نے ایسا جواب دیا کہ بالکل لاجواب ہو گئے, اپنے آپ کو کمزور عاجز بنا کر انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے زندگی بھر میں نے اتنے گناہ کیے ہیں, اب مزید گناہ کرنے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے, اس لیے میں معذور ہوں کہ میں نہیں آ سکتا. تو اس طرح کے جواب سے سامنے والا بھی متاثر ہو جاتا ہے, اچھے طریقے سے ہم اسے عذر معذرت کر لیں کہ بھائی ہم نہیں آ سکتے. بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ جب معذرت کی گئی کہ بھائی آپ کے یہاں تصویر کشی کا انتظام ہے ہم نہیں آ سکتے, تو انہوں نے پھر وعدہ کر لیا کہ ہم تصویر کشی نہیں کریں, گناہ سے وہ بھی بچ گئے. ہم ہمت کریں, جیسے بھی حضرت کے اشعار میں ہے کہ ایسی کشتی کو موجوں کا غم نہیں کہ جو مالک بحر پر جس کو سہارا دے. تو اللہ تعالیٰ جب آدمی اللہ کے راستے میں چلنا چاہتا ہے, گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہے, تھوڑی سی ہمت کرتا ہے, قدم بڑھاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں. خود حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں, ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی طرف 10 ہاتھ آتا ہوں, بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے, ہم قدم بڑھائیں. ہم یہ تو دیکھیں کہ ہمارے رشتے دار ناراض ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم کل کیا جواب دیں گے, ہمارے پاس کیا منہ ہے اللہ کو جواب دینے کا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر کہ روزی تو زندگی تو میں نے دی, صحت تمہیں میں نے دی, روزی میں دیتا ہوں, پھر تم نے میری نافرمانی کیوں کی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے, مخلوق کو خوش کرنے کے لیے, میں بڑا ہوں میرا تعلق تم سے زیادہ ہے, یا تمہارے ماں باپ کا بھی تعلق جو ہے ضمنی ہوتا ہے, ماں باپ بھی ولی ہوتے ہیں اولاد کے, اصل کھلانے پلانے والا, اصل زندگی دینے والا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. تو ہمیں ہمت کرنی چاہیے اور ایسی تقریبات, میں کہتا ہوں بائیکاٹ کے نعرے لگ رہے ہیں, آپ بائیکاٹ کو میں منع تو نہیں کرتا لیکن ہمارے دوست بھی یہی بتا رہے تھے کہ جو ان لوگوں کی کام بھی ایسے ہوتے ہیں کہ یہاں کے بائیکاٹ کرنے سے, لوکل بائیکاٹ کرنے سے لوکل ہی لوگوں کو نقصان ہوتا ہے, تمام جو لوگ ہیں وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے, ایمانی غیرت کا سوال ہے کہ ہم ایسی چیزوں سے ہماری بھی طبیعت نہیں کرتی ایسی چیزیں کھانے کی, نہ ہمیں ذوق و شوق ایسی چیزیں کھانے کا. اگر کرنا ہی ہے بائیکاٹ تو آپ ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں جو باہر سے امپورٹ ہوتی ہیں, جیسے کاسمیٹکس ہیں, شیمپو ہیں, اس چیز سے تو ان کو کوئی اثر تھوڑا بہت آ سکتا ہے, لیکن میں پھر عرض کرتا ہوں کہ یہ شرعاً تو منع بھی نہیں ہے. اصل کام جو کرنے کا ہے اس سے ہم روگردانی نہ کریں, اصل کام یہ ہے. اور مسلمان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مدد, اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ مسلمان کے ساتھ تب ہے جب وہ دین پر آئے. ہم بے سر و سامان ہوں, کافروں کے پاس لاکھوں مال و دولت ہو, سونے چاندی ہو, اور کتنے بھی ذخیرے ہوں اور کتنی بھی طاقت ہو, تو لیکن مسلمان کے پاس کچھ بھی نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ہے مسلمان کے ساتھ, اللہ کی مدد مسلمان کے ساتھ ہے. جب مسلمان گناہ کرے گا تو اللہ کی مدد ہٹ جائے گی. تو ہمارا اصل کام کرنے کا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اور اپنے گناہوں سے ہم توبہ کریں. اور جو لوگ گناہوں میں ملوث ہیں اور گناہ نہیں چھوڑ رہے, اگر وہ گناہ نہیں چھوڑتے تو ہم ان کو چھوڑ دیں. نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, انہی کا ہوا جا رہا ہوں. ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کو ہمیں جواب دینا ہے. آج ہم یہ مستیاں کر رہے ہیں, کل ہماری پکڑ ہوگی, پھر ہم کیا کریں گے. حساب کتاب کا خوف ہونا چاہیے, اور جس کو ایسا نہ ہو وہ بھائی سوچا کرے. اس کا مراقبہ بزرگوں نے سکھلایا ہے کہ قبر کے عذاب کا مراقبہ کیا کرے, کہ قبر میں جائیں گے اور نافرمانی کے ساتھ جائیں گے, اللہ کی ناراضگی کے ساتھ جائیں گے خدا نخواستہ, تو ہمارا کیا حشر ہوگا. پھر قیامت کے دن ہم کیا حساب کتاب دیں گے, اللہ کو کیسے حساب دیں گے کہ کیوں نافرمانی کرتے تھے. مخلوق تو ہمیں روزی نہیں دیتی, مخلوق تو ہمیں صحت نہیں دیتی, مخلوق ہمیں زندگی کا ایک لمحہ نہیں دے سکتی, پھر ہم اللہ کو ناراض کیوں کرتے ہیں مخلوق کی خاطر. سوچنا چاہیے, بار بار سوچنا چاہیے. ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے اللہ کا خوف دل میں آئے گا, قیامت کی فکر پیدا ہوگی, آخرت کی فکر پیدا ہوگی. تو ہم گناہوں کو خود بھی چھوڑیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہم شریک نہ ہوں جو گناہوں میں ملوث ہیں. تو اس طرح ہم تو بچ جائیں گے کم از کم. ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے ایک خلیفہ تھے, حکیم امیر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بہت مجذوب آدمی تھے. ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ حضور ہم سارا معاشرہ خراب ہے, سارے معاشرے میں گناہ ہیں, پورا ماحول گناہوں کا ہے, ایک اکیلا چنا کیا بھاڑ جھونکے گا. تو انہوں نے ایسا ماشاءاللہ جواب دیا, فرمایا کہ بھائی اکیلا چنا تو بھاڑ نہیں جھونک سکتا, خود تو پھوٹ سکتا ہے. تو ہم سے تو ہمارا سوال ہوگا کہ تم نے کیا عمل کیا, تم بچے یا نہیں بچے گناہوں سے. تو آج ضرورت سب سے زیادہ اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ اپنے گناہوں سے ہم خوب توبہ اور استغفار کریں. اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ خوب دعا کریں اپنے بھائیوں کے لیے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمام مومنین سارے عالم کے مومنین مثل ایک جسم کے ہیں, کہ جیسے اگر پاؤں میں کانٹا چبھ جاتا ہے, کسی انگلی میں کانٹا چبھ جاتا ہے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے. لیکن آج یہ حال ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی مر رہے ہیں, کٹ رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, اور آج ان کو غذا کی تنگی کا سامنا ہے. نہ غذا ہے ان کے پاس, نہ دوا ہے, نہ بجلی ہے, نہ کچھ ہے, لیکن ہماری تقریبات ویسے ہی چل رہی ہیں. ہاں کیوں بھائی, ہاں بھائی بس ٹھیک ہے, بس یہ اپنا جب اپنا وقت آیا تو سب کچھ بھول گئے, اب اللہ کو بھی بھول گئے, شیطان کو یاد رکھا اللہ کو بھول گئے. تو یہ کتنی بےغیرتی کی بات ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو نہ چھوڑیں اور ہمارے مسلمان بھائیوں پر ایسے مظالم ہوتے رہیں. خدا نہ کرے کل یہی وقت ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے. اس لیے ڈرنا چاہیے, دنیاوی اعتبار سے بھی ڈرنا چاہیے, اخروی اعتبار سے بھی ڈرنا چاہیے. تو خوب استغفار و توبہ کریں, اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کریں, اور کچھ جو ہے وہ اللہ والوں کی صحبت میں رہا کریں, اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے ماضی کے گناہوں کی بھی, اور گناہوں کو خوب ہمت کے ساتھ چھوڑیں. اور دوسری چیز یہ کہ ہم خوب دعا کریں اپنے بھائیوں کے لیے بھی, اپنے لیے بھی کچھ صدقہ کر دیں, اور کچھ نماز اور روزہ اور زکوٰۃ جس کی باقی ہو. غرض یہ کہ اپنی فائل کو ہم درست کریں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری خوب کرنے کی کوشش کریں, نماز میں دل لگائیں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, ذکر اللہ کریں, اور کچھ صدقہ وغیرہ دیں, کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو اس طرح سے ہم انشاءاللہ تعالی غالب آ جائیں گے دشمنوں پر, کیونکہ مسلمان کی اصل طاقت اللہ تعالی کی طاقت ہے. اللہ تعالی جس کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو سارا جہاں اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے موجودہ حالات میں جو سب سے بنیادی ضرورت ہے وہ اپنی اصلاح کی ہے, کہ ہم گناہ چھوڑیں, اور ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑیں, باطنی گناہوں کو بھی چھوڑیں. ظاہری طور پر تو ہماری نظر چلی جاتی ہے, کپڑے پہ ذرا سا دھبا لگ جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں, اس کو کسی طرح سے صاف کر لیں, صاف ستھرے کپڑے پہنے, کہیں سیاہی لگ گئی یا کوئی دھبا لگ گیا, فوراً اس کی فکر ہو جاتی ہے. لیکن باطنی ہے گناہ جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتے, اس لیے اس کی فکر بھی نہیں ہوتی. باطنی گناہ یہی ہے کہ تکبر ہے, دل کے اندر بڑائی کا مرض ہے, وجب ہے خود پسندی, اپنی خوبیوں کو دیکھنا, یا بیجا غصے کا مرض ہے, یا غیبت کا مرض ہے, یا جھوٹ بولنے کا مرض ہے, یا بدگمانی کا مرض ہے, دل میں بدگمانیاں آ جاتی ہیں, اس سے بڑے فسادات پیدا ہوتے ہیں. تو اس قسم کے جتنے بھی امراض ہیں جن کو امراض روحانی کہا جاتا ہے, آج کل تو یہ دکانداری بنا لی گئی ہے, روحانی علاج کے بورڈ لگے ہوئے ہیں, وہاں جاتے ہیں تعویذ اور دم اور وظائف وغیرہ بتا دیتے ہیں کہ اس بیماری کا یہ علاج اس بیماری. یہ بیماری نہیں بلکہ باطن کے اندر جو گناہ ہمارے ہیں باطنی گناہوں سے ہماری صفائی ہو جائے, اصل روحانی علاج یہ ہے. تو ان بیماریوں کا علاج ظاہر ہے کسی محقق شیخ اللہ علیہ سے ہو سکتا ہے, اس کو اپنی اطلاع حال کی جائے اور اتباع تجویزات کی جائے, انشاءاللہ تعالی باطنی گناہوں سے بھی پاکی اور صفائی حاصل ہو جائے گی. تو یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ بھئی ہم دعا بھی خوب کریں, توبہ استغفار کریں اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں. اگر حالات دنیا کے نہیں بھی بدلے تو بھائی آخرت کا تو ایک دن آئے گا نا جب ہمیں حساب کتاب دینا ہے, کم از کم اس کی فکر کر لیں. انشاءاللہ تعالی آخرت کی فکر, جو آخرت کا طالب ہوتا ہے خدا تعالی اس کی دنیا بھی بنا دیتا ہے, اور جو دنیا کا طالب ہوتا ہے خدا تعالی اس کو جو ہے منتشر کر دیتا ہے, اس کے کاموں کو منتشر کر دیتا ہے, اور رزق میں اس کو بھاگ دوڑ زیادہ کرنی پڑتی ہے, ہاتھ میں کم آتا ہے. اور جو آخرت کا طالب ہوتا ہے کم سے کم بھاگ دوڑ کے اندر خدا تعالیٰ اس کو کم روزی میں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں اور اس کے کاموں کو جمع فرما دیتے ہیں اور اس کے قلب کو سکون عطا فرماتے ہیں. تو اس موقع پر جو ہے خاص طور پر آج کل کے حالات کے حساب سے یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے یہ میڈیا کی جھوٹی خبروں سے دور رہیں, کہ میڈیا جو ہے ظاہر ہے کہ زیادہ تر قبضے میں انہی لوگوں کے ہیں, تو اس سے ہم بہت بچیں کیونکہ وہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں. یہاں تک کہ جھوٹ پھیلاتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی بیچارے جو جاہل لوگ ہوتے ہیں انہی کی بولنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم وہی لوگ کر رہے ہیں اور یہ تو بالکل اپنی جگہ صحیح ہے. حالانکہ سب جانتے ہیں اور ہماری تاریخ میں یہ سب کتنے بڑے بڑے لوگوں نے اس کو ناجائز بچہ کہا ہے, امریکہ کا ناجائز بچہ, لیکن جو ہے اور یہ یقینی طور پر ہمارے آئین میں ہے کہ پاکستان کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا, لیکن اس کے باوجود ہمارے جو نادان مسلمان بھائی ہیں وہ چونکہ روزانہ صبح و شام ٹی وی اور کیبل کے آگے بیٹھے رہتے ہیں تو لہٰذا جو وہ بولتے ہیں وہی ان کی بولی وہ بھی بولنے لگتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ہماری آنکھیں کھول دے کہ حقیقت کیا ہے. اور یہ لوگ وہی ہیں جو زمانے سے پٹتے چلے آ رہے ہیں, یہ زمانے سے ذلیل و رسوائی رہے ہیں, کبھی ادھر بھاگ گئے, کبھی ادھر ان کو دھکیل دیا گیا, کبھی ادھر ان کو دھکیل دیا گیا. اب جس جگہ پر یہ موجود ہیں یہ عرب دنیا کے بالکل بیچوں بیچ یہ جگہ ہے, تو ظاہر ہے کہ اس جگہ کو ان لوگوں نے کیوں چنا ہے. سب جانتے ہیں کہ تیل کے کنویں, سونے سونے چاندی کی کانیں اور یہ سب ہی ہے جواہرات کی کانیں, یہ ان لوگوں کو دین سے کیا واسطہ ہے. کہ اصل تو ان کا جو مطمئن نظر ہوتا ہے مقصود ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے پوری دنیا پہ قبضہ کرنا, اور یہی صورتحال ہماری ایمانی کمزوری کی ہو گئی کہ اتنا چھوٹا سا حصہ ہے اور پوری عرب دنیا افریقہ اور عرب ممالک سارے کے سارے ارد گرد ہیں لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس چوہے کا مقابلہ کر سکے. ہمارے دل ایمان کی کمزوری سے اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم اس چوہے کا مقابلہ بھی ہم نہیں کر پا رہے. اللہ تعالی ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے, کامل الاسلام اور کامل الایمان ہم سب کو بنائے, اور ہم سب کو اہل اللہ کی صحبت میں کہ جہاں ایمان قوی ہوتا ہے عمل کی توفیق نصیب ہوتی ہے, اہل اللہ کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بس وقت کم رہ گیا تھا. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی کریم. یا اللہ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما, اسلام کامل عطا فرما, اللہ اپنی محبت عطا فرما. آج دلوں میں آپ کی محبت نہیں ہے اسی وجہ سے ہم نافرمانی کرتے ہیں, محبت ہوتی ہے تو اطاعت ہوتی ہے. اے اللہ ہمیں اپنی محبت کاملہ سے نواز دیں, اللہ ہم پر مہربانی فرما دے, اللہ ہماری آنکھیں کھول دے. اے اللہ دنیا کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرما, اے اللہ آخرت کی حقیقت منکشف فرما, اے اللہ آخرت ہمارا اصلی وطن ہے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے تمام ماضی کے گناہوں کو معاف فرما, چھوٹے گناہ ہوں بڑے گناہ ہوں جان کے کیے ہوں انجانے کیے ہوں, یا اللہ میرے بھی میرے گھر والوں کے اور تمام دوستوں کو ان کے گھر والوں کے اور ہر مسلمان کے اللہ تمام کے تمام گناہوں کو اپنے فضل و رحمت سے معاف فرما دے. اور اللہ ہر مسلمان کو مجھ سمیت ہر مسلمان کو یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما, گناہوں کو چھوڑنے کی ہمت اور قوت عطا فرما اور پکا ارادہ عطا فرما, سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. اور اے اللہ اپنی زندگیوں کو ہمیں بدلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ فکر آخرت اور آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما, اپنی محبت و معرفت سے ہمارے قلوب کو سیراب فرما. اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. ہمارے ایک پڑوسی شدید علیل ہیں گھر میں ہیں وینٹیلیٹر پہ ہیں, اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اور ہمارے دیگر بعض دوستوں کے ہاں بیمار ہیں، اے اللہ ان سب کو صحت عطا فرما، جنہوں نے دعاؤں کی فرمائش کی، جنہوں نے نہیں بھی کی، تمنا رکھتے تھے نہیں بھی رکھتے، اے اللہ سب کے سب مسلمانوں کو خوب خوب صحت سے نوازیے اور تمام مہلک بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اور اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال و بابرکت روزی عطا فرما، اور اے اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے ان کو نیک صالح اور محبت والے رشتے عطا فرما، اللہ والے رشتے، دیندار رشتے عطا فرما، اے اللہ دین ہی ہمارے سکون کا ذریعہ ہے اور دین ہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے، اے اللہ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو دین عطا فرما، 100% سنت اور شریعت کا راستہ عطا فرما، خوب ہمت سے چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ جتنے بھی ہمارے ملک کے اندر برے برے کام چل رہے ہیں، سود ہے، رشوت ہے، اور بدکاری ہے، اور فحاشی کے اڈے ہیں، اور شراب خوری کے اڈے ہیں، اے اللہ تمام برائیوں کا خاتمہ فرما دے، سود اور رشوت سے ہمارے ملک کو پاک فرما دے، انہی دو چیزوں نے ہمارے ملک کو بھی کھا لیا ہے، اے اللہ ہمیں معاف کر دیں، ہماری آخرت بھی کھا لی ہے، ہماری دنیا بھی کھا لی ہے، کھوکھلی ہو گئی ہے ہماری معیشت ان دو گناہوں کی وجہ سے، اے اللہ ہمیں معاف بھی فرما دے، اور اے اللہ ان سے چھٹکارا بھی نصیب فرما، یا اللہ 100% چھٹکارا نصیب فرما، تمام اسلامی ممالک سے سود کا اور رشوتوں کا مکمل خاتمہ فرما، بدکاریوں کا، شراب خوریوں کا مکمل خاتمہ فرما، مظالم کا خاتمہ فرما، اللہ نیک اور شریف اور اللہ والے حکمران ہم سب کو نصیب فرما، اور اللہ ہم کو بھی اللہ والا بنا دے، بڑے دکھ کی بات ہے جو انہوں نے کئی دل پہ کھوک گیا کہ خنجر کھوک گیا کہ ہم خود ہی دین پر چلنا نہیں چاہتے، خود ہی سود چھوڑنا نہیں چاہتے، تو پھر ہم پھر کسی کا کیا قصور ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ اب ہم پوری کوشش کریں گے کہ 100% حلال روزی کمائیں، اور اللہ پوری کوشش کریں گے رشوتوں سے بچیں گے، اور اللہ گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے، اے اللہ آپ ہماری مدد فرمائیے، اے اللہ ہر قدم پر، ہمارے ہر قدم پر اپنی منزل ساتھ کر دیں، اے اللہ اپنی مدد و نصرت ساتھ فرما دے، اے اللہ ہماری ہر قدم پر مدد و نصرت فرما، ہر مسلمان کی مدد فرما، اے اللہ تمام جائز حاجات کو پورا فرما، اے اللہ کسی کے ذل میں جو بھی نیک مقصد ہو، اے اللہ اس میں اس کو بامراد فرما، اللہ میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما، ان کے درجات بہت بہت بلند فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ ہمارے بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ ان کی مدد نصرت فرما، دشمن کے مقابلے میں ان کو غلبہ عطا فرما، اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، دشمن کو مغلوب فرما، تمام باطل مذاہب کو مغلوب فرما، اے اللہ اسلام کو عزت و شرف نصیب فرما، اے اللہ ہم مسلمانوں کو پورا پورا دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارک لنا فیما آتیت، وقنا شر ما قضیت، فإنک تقضی ولا یقضى علیک، انہ لا یذل من والیت، ولا یعز من عادیت، تبارک ربنا وتعالیت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، اللهم عذب الكفرة أهل الكتاب والمشركين اليهوديين، اللهم عذب الكفرة أهل الكتاب المشركين واليهوديين، اللهم أنزل عليهم رزقك وعذابك، الذين يجحدون آياتك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك ويتعدون حدودك ويدعون معك إلها آخر، لا إله إلا أنت، تباركت وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا، اللهم لعن الكفرة أهل الكتاب والمشركين اليهوديين، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم خرب بيوتهم، اللهم كفر أعمارهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم خالف بين كلمتهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.